الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. پہلا جزوہ حدیث شریف کا بیان ہوا ہے، اب دوسرا جزوہ دیکھ لو. وَرَجُلٌ وَرَجُلٍ، اعراب سمجھ میں آیا؟ جر والا اعراب کب پڑھا جائے گا؟ اسنین سے بدل مان کر کے، اور رفع والی تنوین جی دوسری قسم. وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، یعنی اللہ نے اس کو صاحب مال بنایا ہو، اب جب مال کے دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی تو اس سے نتیجہ نکلا کہ حلال طریقے سے اس کے پاس مال جمع ہو. یہ نسبت ہی بتلا دیتی ہے کہ مال اس کے اوپر کیسا جمع ہو، اس کے پاس حلال طریقے سے اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہو. فہو ینفقو، ہوا کا فائل ہے رجولن، وہ مال والا آدمی اس مال میں سے خرچ کرتا ہے، رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں، رات کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مال حلال طریقے سے جمع ہو جائے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. دوسری بات، یہ مال نعمت کب بنے گا؟ خالی مال جمع ہو جانے سے نعمت بنے گا؟ قابل رشک بنے گا؟ نہیں، یہ مال قابل رشک کب بنے گا؟ جبکہ یہ مال کو رات اور دن کے مختلف اوقات میں خرچ کرتا چلا جاتا ہو. یہاں بھی ینفقو مضاری کا صیغہ ہے استمرار کے لیے، کہ بھائی رمضان آئی تو ینفقو، نے 11 مہینے پھر غیر ینفقو، تو پھر تھوڑا ینفقو کہا جائے گا. رمضان میں بھی اور پورا سال بھی 12 مہینے بھی ینفقو استمرار کے ساتھ. خرچ کا سلسلہ جاری رہے. یہاں بھی آنا لیل مقدم ہے، رات کے اندر مال خرچ کرنے میں سر ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے، اور صدقہ بھی چھپ کر کے کرنا زیادہ بہتر ہے. دن کے اندر تو لوگ دیکھیں گے، کچھ نمائش بھی ہو جائے گی، لیکن رات کے اندر کون دیکھے گا اندھیری رات میں؟ اسی لیے صدقہ اور مال خرچ کرنا بھی رات کی گھڑیوں کے اندر زیادہ بہتر ہے. حدیث شریف سے پہلی بات یہ بھی سیکھنے کو ملی، ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی، ان دو نعمت سے بڑھ کر کے اور کوئی نعمت نہیں ہے جس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاوے. ان دو نعمت سے بڑھ کر کے اور کوئی نعمت نہیں ہے جس کو حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے. پہلی نعمت قرآن اور قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم اور قرآن پر عمل. دوسری نعمت حلال مال اور اس کو دین کے مختلف شعبوں کے اندر خرچ کرنا، مختلف کاموں میں اس کو لگانا. یہ دو عظیم نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کی بندہ کوشش کرے. एक और बात समझो, किसी के पास नेमत होवे, कोई भी नेमत, खास तौर पर दुनियावी नेमत, तो वो नेमत मुझे भी मिल जावे, ऐसी तमन्ना करना कोई मुनासिब बात नहीं है। किसी के पास कोई दुनियावी नेमत देखे तो वो नेमत मुझे भी मिल जावे, उसकी तमन्ना करना मुनासिब बात नहीं है। हाँ, अगर कोई दीनी नेमत है तो उसको हासिल करने की तमन्ना करना बहुत मुनासिब है। किसी के पास अगर कोई दीनी नेमत है तो उसको हासिल करने की तमन्ना करना बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी को कसरत से तिलावते कुरान में देखा, किसी को माल का सदका करते देखा, किसी को मसाजिद की तामीर में देखा, तो तमन्ना करो कि ये नेमत हमको भी हासिल हो जावे। तो ये उसूली बात याद रखने की है भाई। आज दुनिया उल्टी है, इसलिए फितने हैं कि दीनी नेमत देख करके कोई हासिल करने की तमन्ना नहीं करेगा, दुनियावी नेमत देख करके हासिल करने की लालच करते, इसलिए सारे फितने हैं। किसी का बंगला देखा तो कि मेरा भी ऐसा बंगला है, किसी का शानदार सिटिंग रूम देखा तो कि मेरा भी ऐसा शानदार सिटिंग रूम, किसी का शानदार चश्मा देखा तो कि मेरा भी 3 पीस वाला चश्मा, किसी का मोबाइल शानदार देखा मेरा भी ऐसा मोबाइल, किसी की गाड़ी देखी शानदार तो कि मेरी भी ऐसी गाड़ी। आज दुनियावी नेमत किसी के पास देखते हैं तो उसको हासिल करने के लोग चक्कर में रहते हैं, इसीलिए फितने हैं। और दीनी नेमत देखेंगे तो उसको हासिल करने का कोई दिल में हिर्स नहीं, चाहत नहीं, तलब नहीं, कुछ भी नहीं। के तालिम इलम मेहनत बहुत करता है, वो तो खुशकी है उसको, क्या काम, वो पढ़ता रहता है। ये नहीं कि वो पढ़ता है तो मैं भी पढ़ूं। ये तालिब इलम माशाल्लाह तिलावत का पाबंद है, तो नवराए पढ़ता रहता है। ये नहीं कि मैं तिलावत कर, तो असल चीज क्या है कि किसी में दीनी नेमत देखो तो वो अपने अंदर भी आ जावे, उसकी फिक्र करो, और दुनियावी नेमत देखो तो वो अपने अंदर आ जावे, उसके चक्कर में मत पड़ो, तो इंशाल्लाह कनात की सिफत हासिल हो जाएगी, आदमी कानिया बन जाएगा। आज हिर्स, तमा, फितने, उन सब की बड़ी वजह ये है कि दुनियावी नेमत देखकर उसके हुसूल की तमन्ना होती है। चलो,
عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل القطر الجديد ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنزلة ليس لها ريح وطعمها مر ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر متفق عليه وفي رواية المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالقطر الجديد والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة.
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ایمان والے کی حالت جو قرآن مجید کی قرات کرتا ہو اترجا کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو بہت عمدہ ہوا کرتی ہے، اس کا مزہ بھی بڑا عمدہ ہوا کرتا ہے، اور وہ ایمان والے کی مثال اور حالت جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی طرح ہے کہ کھجور میں خوشبو نہیں ہوتی لیکن اس کا مزہ بڑا میٹھا ہوا کرتا ہے، اور منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے حنزل کے درخت کی طرح اس کی مثال ہے کہ حنزل کے درخت میں خوشبو بھی نہیں اور اس کا مزہ بھی بڑا کڑوا ہوا کرتا ہے. اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کی خوشبو کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو عمدہ ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہوا کرتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا کہ وہ ایمان والا جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے وہ اترجا کی طرح ہے, اور وہ ایمان والا جو قرآن نہیں پڑھتا اور عمل کرتا ہے وہ کھجور کی طرح ہے. اب پہلے چند الفاظ سمجھ لو. اترجا کیا چیز ہے؟ ایک پھل ہے, پھل. گجراتی میں کہتے کڑوا لیمبو, میٹھا لیمبو, کڑوا لیمبو, اترجا. اور اب تو بہت آسان ہو گیا, علامہ گوگل پر جا کے دیکھ لینے گا تو اس کے اوپر تصویر بھی آ جائے گی کہ یہ رہا اترجا. کتنی آسانی کا دور آ گیا. ایک جو ہے نا یہ لیمبو ہوتا ہے نا لیمبو, تو لیمبو کی ایک قسم ہے بڑے بڑے, ایسے بڑے بڑے ہوتے ہیں, بڑی موسمبی جیسے, وہ اترجا. اور اس کی ایک قسم ہوتی ہے اور بڑے لیمبو, اتنے بڑے بڑے ہیں, اس کو پپیناس کہتے ہیں. پپیناس اپنے یہاں یہ فاروق بھائی لونت ہے ان کے کھیت میں ہے وہ پپیناس, احسان پاک کے بازو میں, اتنے بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں. تو یہ اترجا ایک پھل ہوتا ہے موسمی کی طرح, لیمبو کے مثل, بڑا مفید. اس کے چھلکے میں سے بھی دوا بنتی ہے, سیب کی طرح اس کی خوشبو نکلتی ہے. مفرح ہے, مفرح یہ طب کی اصطلاح ہے. مفرح, مفرح کا مطلب کیا کہ بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہے کہ جو طبیعت کے اندر نشاط اور تازگی اور فرحت پیدا کر دے رہے. جیسے بعض شربت بھی آتے ہیں مفرح عنبری شربت, مفرح عنبری شربت. اور دوائیں بھی آپ ہمدرد میں جا کے دیکھو گے تو بہت سی مفرح دوائیں ہوتی ہیں. تو اترجا یہ مفرح بھی ہے. اس کے دانے میں سے تیل نکالا جاتا ہے, اور جہاں ہوتا ہے وہاں جنات شیطان نہیں آتے. جہاں یہ پھل ہوتا ہے نا اس کی خوبی جنات شیطان نہیں آئے گا, حدیث سے ثابت. اسی لیے بہت سے عامل لوگ کیا کرتے ہیں جن کے گھر میں جنات کی شرارت ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اترجا لے آنا, وہ بڑا والا لیمبو لے آنا, اور پھر اس کے اوپر جو ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, یہ پوری آیت لکھ کر کے کہتے ہیں کہ کھڑکی اور دروازوں پر لٹکا دینا تو گھر میں جنات شیطان نہیں آئیں گے. یہ عملیات میں سے ایک عمل ہے. میں سبق کے ضمن میں آپ کو تھوڑا بہت باپو بھی انشاءاللہ بنا دوں گا, تو یہ عمل بھی سیکھ لو کہ اترجا بڑا لیمبو اس کے اوپر یہ یا معاشرل والی آیت لکھ کر کے لٹکا دی جاوے تو پھر گھر میں جنات نہیں آتا, شیطان سے حفاظت ہوا کرتی ہے. جس سال میں نے عربی دوم پورا کیا تھا اس سال رمضان میں حضرت مولانا طلحہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے سہارنپور میں موچیوں والی مسجد میں رمضان کیا تھا, تو میں نے پورا رمضان وہاں گزارا تھا. بہت قریب سے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے گھرانے کو دیکھنے کا موقع ملا, تو کچے گھر میں سہارنپور میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کباٹ وغیرہ کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی چپکی ہوئی دیکھی، یا معاشر الجن والانس والی. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے برادر مکرم مولانا عثمان صاحب ابن حضرت مولانا سید سلمان صاحب مظاہری کو میں نے پوچھا تو کہا کہ دادا نانا ابا حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل ہے کہ آیت لکھ کر کے کباٹ وغیرہ پر چپکا دیتے ہیں تو گھر میں پھر جنات نہیں آتے ہیں. اب عاملوں نے دونوں چیز جوڑ دی، ایک تو اترجیا پھل جہاں ہوگا وہاں جنات شیطان نہیں آتا، اور مزید اوپر یہ آیت لکھ دے وے تو ڈبل پاور ہو جائے گا، اسی لیے یہ بھی ایک مجرب چیز ہے. اور اس کا چھلکا جو ہے سفید، اس اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو اس کے حصے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے عمدہ ہوتے ہیں. آپ نے بڑے لیمبو کو دیکھا ہوگا، اس کو ہمارے یہاں چیری کہتے ہیں، کاش یعنی اس کے ٹکڑے ایک خاص انداز میں قدرتی طور پر بنے ہوتے ہیں کہ چھلکے نکال دو پھر اس کو کاٹ کے پیس کرنے کی ضرورت نہیں، قدرتی اس کے پیس اللہ کی طرف سے ایک تیار ہی ہوتے ہیں. یہ بھی اترجا پھل کی ایک خاصیت ہے، اور دیکھنے میں بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں اور ملائم ملائم ہوا کرتے ہیں، اور کھاؤ تو بڑے لذیذ معلوم ہوتے ہیں، اور ہضم کے لیے بھی بڑے اچھے ہیں، معدے کے لیے بھی بڑے مفید ہیں. یہ اترجا پھل، تو یہ تو پھل کے بارے میں بات ہو گئی. اب حدیث شریف کے ایک ایک جز کو سمجھو. نمبر ایک، جو مسلمان قرآن مجید کی قرات کرتا ہو، تلاوت کرتا ہو، دیکھو یہاں بھی یکرو کا لفظ ہے، کیا مطلب؟ پابندی سے قرات قرآن کرتا ہو تو اس مسلمان کی مثال کیا بیان کی گئی؟ کہ وہ اترجا کی طرح ہے، کہ اترجا پھل کی خوشبو بڑی بہترین ہوا کرتی ہے اور اس کا مزہ بھی بڑا عمدہ ہوا کرتا ہے. دیکھو آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ نے کہا بھائی لیمبو لائیے، کیوں منگوایا لیمبو؟ لذت کو بڑھانے کے واسطے. لذت میں جو کمی تھی نا تو لیمبو نچوڑ کر کے لذت بڑھ جائے گی. اور بہت سے لوگ لیمبو سونگو اس کی خوشبو بھی بڑی عمدہ معلوم ہوتی ہے. تو یہ اترجا پھل کے اندر ایک تو اس کی پیاری پیاری بہترین خوشبو ہے، اسی لیے آپ دیکھو لیریل صابو بہت چلا، کیوں؟ اس کی ایڈورٹائز کے اندر وہ لیمبو کی ملاوٹ آتی ہے کہ بھائی اس کے اندر جو ہے لیمبو کی خوشبو آتی ہے. آپ نے ریل کی ایڈورٹائز دیکھی نا، اس کے اندر وہ لیمبو کی کاش ساتھ میں صابو کے اوپر بھی ہوگی، اس کا فوٹو بنا ہوگا اس کے کور کے اوپر بھی، اور اس کے ایڈورٹائز کے اندر بھی جو ہے وہ لیمبو کا ٹکڑا وہاں لگا ہوا ہوگا. غور کیا اس کے اوپر؟ یہ ہے کہ اس کی خوشبو جاذب ہے، جاذب. تو جو ایمان والا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ ایمان والا کیسا ہے؟ کہ خوشبو بھی اس کی عمدہ اور اس کی لذت بھی بڑی عمدہ. اب اس جز کو اور ذرا وضاحت سے سمجھو. قرآن مجید اس کی تلاوت کے دو اثر ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا ایک اثر ہے ظاہر بدن پر، اور دوسرا اثر ہے باطن بدن کے اوپر. قرآن پڑھو تو ظاہر پر بھی اثر ہوگا. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے اللہ کے نیک بندے جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں رونے لگتے ہیں، بال کے رونگٹے ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قرآن میں ہے نا, ان کے چمڑی کے بال کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ظاہر پر بھی اثر ہوتا ہے. قرآن سن کر سکینہ کی وجہ سے نیند بھی آنے لگتی ہے, سکون بھی ہوتا ہے. تو قرآن کی تلاوت کا ایک ظاہری اثر ہے اور ایک باطنی اثر ہے کہ ایمان میں ترقی ہوگی, اور اللہ کا کلام سن کر کے اللہ کی معرفت اور محبت بڑھے گی. اسی لیے مسلمان تو مسلمان بہت سے کافر کے سامنے بھی جب تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگتے ہیں, ان کو دل پر بڑا اثر ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسطیہ واقعی اچھے ستیہ سچا کلام ہے. تو یہ بات یاد رکھنا, قرآن مجید کی تلاوت کا ایک ظاہری اثر ہے اور ایک باطنی اثر ہے. اس کے بعد سمجھو, ایمان والے بندے الگ الگ درجے کے ہیں. بعض بندے وہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ اثر ہوا کرتا ہے, بہت زیادہ اثر, مخلص مومن, اس کو قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ اثر ہوا کرتا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے اوصاف وہ آیت میں ہے, وہ اذا تلیت علیہم آیاتہ والی آیت میں. نمبر دو, منافق ایسا ہوتا ہے کہ جس کو قرآن کی تلاوت کا ظاہر باطن میں کوئی اثر نہیں ہوتا. تو نمبر اول مرد مومن ہو گیا کہ اس کو قرآن مجید کی تلاوت کا ظاہر میں بھی اثر ہوگا, باطن میں بھی اثر ہوگا, کامل ایمان والا. اور نمبر دو مردود منافق ہو گیا کہ اس کے ظاہر میں بھی اثر نہیں, باطن کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں. نمبر تین, بعض لوگوں کے ظاہر پر قرآن کی تلاوت کا اثر ہوگا, باطن کے اوپر بالکل اثر نہیں ہوگا. اور وہ کون ہے؟ المؤمن المرائی, دکھلاوا کرنے والا مومن, کہ تلاوت کا ظاہر میں اثر ہوا, باطن پر کوئی اثر نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے نا, بہت سے لوگ مجمع میں تاکاری صاحب پڑھیں گے تو وہ بس وہ جمیں گے برابر, واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ تبارک اللہ, دس ایک روپیے بھی ہدیے میں بھیج دیں گے, لیکن پھر کچھ نہیں, نہ دل پر کوئی نورانیت آئی, نہ گناہ کا زنگ زائل ہوا, نہ اللہ سے کوئی تعلق قائم ہوا. بس یہ کہ قاری صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں, قاری صاحب نے بہت خوب پڑھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, بس ظاہر میں کچھ. ہماری مسجد کے امام صاحب بہت شاندار پڑھتے ہیں, خوب امام صاحب آج تو آپ نے کیا کمال کر ڈالا, کیسی قرات کی. بس ظاہر میں اثر ہوا, باطن میں کچھ نہیں. یہ ہے المؤمن المرائی, دکھلاوا کرنے والا مومن. نمبر چار, عکس, ظاہر پر اثر نہ ہو لیکن باطن کے اوپر اثر ہو. تو چار قسم کے انسان ہو گئے. نمبر ایک, مومن کامل جس کے قرآن کی تلاوت کی برکت سے ظاہر پر بھی اثر, باطن پر بھی اثر, برابر. نمبر دو, جس کے ظاہر پر بھی اثر نہیں باطن پر بھی اثر نہیں, ہو گیا منافق کامل. نمبر تین, جس کے ظاہر پر اثر ہو باطن پر اثر نہ ہو, وہ ہے مومن مرائی. نمبر چار, ظاہر کے اوپر اثر نہ ہو باطن پر اثر ہو, وہ مومن ہے. چار قسم کے افراد ہو گئے قرآن کی تلاوت کو سننے کے اعتبار سے. ایک اور بات اس جملے کے بارے میں سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشبیہ دی تو زمین سے اگنے والی چیز کی تشبیہ دی. کس کی تشبیہ دی؟ زمین سے اگنے والی چیز کی تشبیہ دی. اترچیا کیا ہے؟ سمرتن, فل. گویا قرآن مجید کی تلاوت کے ثمرات مومن کو ظاہری اعمال اور باطنی کیفیت دونوں اعتبار سے ہوتی ہے. دیکھو یہ بڑی عجیب دقیق جو ہے مطلب ہے. کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی تو کیسے تشبیہ دی؟ زمین سے اگنے والے ثمرا پھل کے ذریعے, کیونکہ اترجا ایک طرح کا پھل ہے. اب کیا مطلب نکلا بھائی روایت شریف کا؟ کہ ایک مومن قرآن کی تلاوت سنے گا تو اس کا ثمرا اور پھل اس کے ظاہر اور باطن دونوں کے اوپر مرتب ہوگا. ظاہر کے اندر کیا ہوگا کہ اعمال کے ثمرات اس کی زندگی میں آئیں گے. اعمال بھی ایک طرح کا ثمرہ ہے. ایمان کے پودے کے اوپر اعمال کے ثمرات لگتے ہیں. اور باطن میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت, معرفت, عشق, اللہ کے سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. تو جس طرح اترجا ایک درخت کا ثمرہ ہے, تلاوت کرنے والے مومن کو بھی ثمرات حاصل ہوں گے کہ ظاہر میں اعمال کے ثمرات حاصل ہوں گے اور باطن کے اندر جو ہے اللہ سے تعلق, اللہ کی محبت, معرفت, عشق کے ثمرات اس کو حاصل ہوں گے. ایک اور بات سمجھو, اترجا کے آپ کو بہت سارے فائدے بتلائے گئے. خوشبو, لذت, قوت ہضم, ملائم, نرم و نازک, کتنے سارے جو ہے ہاضم, کتنے سارے فائدے بتائے گئے. بالکل اسی طریقے سے جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے بھی قرآن کے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں. جیسے اترجا کے متعدد فوائد, اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو بھی قرآن کی تلاوت سے متعدد فوائد اور منافع حاصل ہوتے ہیں. نمبر ایک, قرآن کی تلاوت کی لذت. نمبر دو, بہترین آواز سے لوگوں کو راحت پہنچنا. نمبر تین, انوارات کا حاصل ہونا. نمبر چار, ایمان کی چاشنی کا حاصل ہونا. نمبر پانچ, لوگوں کے دلوں میں عظمت اور محبت کا آنا. تو یہ بھی متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو. سمجھے بھائی؟ اسی لیے آج دنیا میں لوگ دیکھو, مسلمان کتنا بھی گرا ہوگا لیکن قرآن پڑھنے والوں کی عزت کرتا ہوگا کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں, یہ میرے مکتب کے استاد ہیں, یہ میرے تراوی کے حافظ صاحب ہیں. یہ کائی کا اکرام کیا, قرآن کا اکرام کیا اس نے. اور ان تمام جگہوں پر ایک قید لگا دینے کی بھائی, پچھلی روایتوں میں بھی اس باب کی تمام روایتوں میں جہاں بھی قرات قرآن کا لفظ آیا ہے وہاں صحت کی قید لگانے کی. کائی کی قید لگانے کی؟ یعنی قرآن مجید کو صحیح صحیح پڑھنا یہ مطلوب ہے, ورنہ پھر وہ پیچھے روایت بتلائی تھی نا, رب تالن للقرآن والقرآن یلعن, لعنت کرے گا قرآن, بدعا کرے گا. تو صحیح قرآن پڑھنے کے اوپر یہ سب فضائل, مناقب, اجر اس کو حاصل ہوگا. دوسرا جملہ دیکھو, ایک مومن ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا, وہ کھجور کے مانند ہے. دوسرا کون سا مرد مومن؟ جو مومن تو ہے, مخلص بھی ہے, لیکن قرآن ہی نہیں پڑھتا, اس کو تشبیہ دی گئی کھجور کے ساتھ. کھجور میں مٹھاس ہوتی ہے, خوشبو نہیں ہوا کرتی. اسی طریقے سے مرد مومن کے اندر ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس ہے لیکن تلاوت نہیں کرتا اس لیے وہ خوشبو بھی ظاہر نہیں ہوتی. سمجھ لی بات کو؟ خوشبو والی کھجور دیکھی کبھی آپ نے؟ ہم نے تو الحمدللہ مدینہ کی طائف کی بدر کی باڑیوں میں جا کر کے دیکھے ہیں کھجور شام میں کہاں کہاں الحمدللہ کہیں خوشبو والی کھجور نہیں دیکھی. مٹھاس ہوتی ہے کسی میں کم کسی کے اندر زیادہ مٹھاس ہوتی ہے خوشبو نہیں ہوا کرتی. بس جو مومن مومن ہے مخلص لیکن قرآن نہیں پڑھتا تو اس کو تشبیہ دی گئی حدیث شریف میں کھجور سے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس لیے خوشبو نہیں ہے البتہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت اس کے اندر پائی جا رہی ہے. نمبر تین منافق. جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا وہ ایلوے کے درخت کی طرح ہے. ایک تو منافق اسی لیے دل میں ایمان نہیں اور اوپر سے قرآن نہیں پڑھتا اسی لیے اس کو ہماری اردو میں کیا کہتے ہیں کریلا اور نیم چڑھا یعنی کریلے کی بیل اور چڑی کائی پر نیم پر تو ڈبل کڑوی. تو پہلے سے ایمان نہیں ہے اسی لیے منافق اور اوپر سے قرآن نہیں پڑھتا اسی لیے ہنزل اور ایلوے کی طرح ہوگا. ایلوا بہت کڑوا ہوتا ہے بہت کڑوا اس میں سے جو خوشبو نکلے گی نا وہ بھی کڑوی کڑوی اور کھاؤ تو پھر جو ہے آپ کا دل دماغ جو ہے کڑوا ہو جائے گا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر جو منافق لوگ تھے نا وہ اپنا نفاق چھپانے کے لیے قرآن بھی پڑھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے جہاد میں بھی جاتے تھے نفاق چھپانے کے لیے. اس لیے کہ نماز میں نہیں آئے تو نفاق کا بھانڈا پھوٹ جائے قرآن نہیں پڑھے تو نفاق کا بھانڈا پھوٹ جائے جہاد میں نہیں جائے تو نفاق کا بھانڈا پھوٹ جائے. اسی لیے ظاہری اعمال وہ لوگ کرتے تھے اپنا بھانڈا پھوٹ نہ جاوے اس کے واسطے. اب ہے منافق دل میں ایمان نہیں اس لیے مٹھاس نہیں اور اوپر سے قرآن بھی نہیں پڑھتا اس لیے خوشبو بھی نہیں ڈبل کرواہٹ ہو گئی اس کے اندر. اب چوتھی مثال لو نمبر چار وہ منافق جو قرآن مجید کی قرات کرتا ہو وہ ریحانہ کے مثل ہے. ریحانہ آپا مراد نہیں یاد رکھنا ایک طرح کی خوشبو کا نام ہے. یہ کیوڑا ہوتا ہے نا کیوڑا آپ نے دیکھا نا اب کیوڑا دیکھو تو خوشبو کتنی اچھی لیکن ٹیسٹ کر کے بھی کبھی دیکھنا نہیں کڑوا لگے گا وہ آپ کو. کیوڑے کے درخت ہوتے اس کے پھول ہوتے خوشبو بہت عمدہ ٹیسٹ کڑوا. ریحانہ یہ خوشبو ہے خوشبو عمدہ ٹیسٹ کڑوی. اب یہ ہے منافق اندر ایمان نہیں اس لیے اندر مٹھاس نہیں ہے کڑوا ہی کڑوا ہے لیکن قرآن پڑھتا ہے اس لیے خوشبو نکلے گی قرآن کی. قرآن پڑھتا ہے اس لیے قرآن کی خوشبو سے وہ خود بھی مالا مال ہو رہا ہے دوسروں کو بھی خوشبو پہنچا رہا ہے. یہ چار مثالوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور دوسری ایک روایت میں یوں آیا وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے وہ اترجا کی طرح ہے. دیکھو اس حدیث شریف میں عمل کی قید بھی آ گئی اس حدیث شریف میں عمل کی قید بھی آ گئی معلوم ہوا کہ محض تلاوت کافی نہیں ہے، عمل بھی کرنا پڑے گا، تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل بھی کرنا پڑے گا. عمل کب کرے گا؟ جب قرآن کو سمجھے گا تو عمل کرے گا نا. اور سمجھنے کے لیے درس قرآن، درس تفسیر کرنا پڑے گا تو سمجھے گا. اسی لیے درس قرآن بھی ضروری، درس تفسیر بھی ضروری. صرف قرآن تلاوت کافی نہیں. سب حافظوں کو کہنے کا کہ حافظ بن گئے کام نہیں چلے گا. اس کے بعد قرآن سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو تو تمہیں فضائل حاصل ہوں گے. لوگ اصل میں حدیث پوری بیان نہیں کرتے. حافظوں کے فضائل میں وہ روایت میں آگے ہی آتا ہے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھے اور عمل کرے، قرآن کے حرام کو سمجھے اور اس سے بچے. اب لوگ وہ جز و پڑھ سنتے ہی نہیں اور بیان کرتے نہیں. نفس حفظ کی فضیلت سن کر کے ابا بھی ڈنڈا مار مار کے بچے کو مدرسے میں رکھے حافظ بن جا تاکہ مجھے تاج پہننے کو ملے قیامت کے دن. تو تاج اتنے سستے تھوڑے یہ بازار میں ملتے ہوئے، اس کے لیے تو بڑے شرائط ہے کہ وہ عمل بھی کرے. تو ایک روایت میں کیا آیا کہ وہ مومن جو قرآن مجید کو پڑھتا ہو اور عمل بھی کرتا ہو ترجا کی طرح ہے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ کھجور کی طرح ہے. کہ مٹھاس تو ہے اس کے اندر ایمان کی. جی.
وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین رواه مسلم رحمه اللہ.
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالی اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے بہت سی اقوام کو اونچا مرتبہ اٹھاتے ہیں اور اس قرآن کے ذریعے سے دوسرے بہت سو کو نیچا کر دیتے ہیں. الکتاب سے مراد ہے قرآن مجید، یاد رکھنا. معرب باللام ذالک الکتاب، وہاں بھی معرب باللام ہے اور اس سے مراد ہے قرآن مجید. یرفعو کا مطلب ہے دنیا میں بھی رفعت اور آخرت میں بھی رفعت. یرفعو کا لفظ عام ہے، دنیا میں بھی رفعت اور آخرت کے اندر بھی رفعت. تو یدعو میں بھی یہی دو بات ہوگی، دنیا میں بھی پستی اور آخرت کے اندر بھی پستی. تو یدعو میں دونوں پستی، دنیا کی پستی آخرت کی پستی، اور یرفعو کے اندر بلندی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اب اقوامن سے کون مراد ہے وہ سمجھو. نمبر ایک، قرآن پر ایمان لاوے یعنی قرآن کو اللہ کی کتاب مانے دل و جان سے. اور قرآن کو صحیح کامل منزل من اللہ مانے. اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کو یوں مانتے ہیں کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا. ایسا ماننے والے بھی لوگ بہت ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس میں کمی بیشی کر دی گئی. اسی لیے اس قید میں یہ بھی شامل ہے، قرآن مجید کو کامل مانے، منزل من اللہ مانے، اور وہی قرآن مانے جو اللہ کے یہاں سے اتارا گیا تھا. نمبر دو، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتے ہو. نمبر تین، قرآن مجید کے مطابق ان کا عمل ہو. نمبر چار، خلوص ہو، اخلاص ہو. تو اقوامن کے اندر یہ چار چیزیں بطور قید کے ذہن میں رکھنے کی، تب جا کر یہ روایت کی فضیلت متحقق ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو حدیث شریف کا یہ حاصل ہو گیا کہ قرآن پر عمل کرو گے تو سر بلندی ملے گی، تاریخ قرآن بنو گے تو پست ہو جاؤ گے دنیا میں.